اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج ہمیں تین سوروں پر گفتگو کرنا ہے، سورہ عصر، سورہ ہمزہ اور سورہ فیل۔ تو پہلے سورہ عصر پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 اور تین آیتوں پر مشتمل مکی سورہ، بہت کمپریہنسو سورہ یہ مانا جاتا ہے کہ جس میں اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیپٹل کو ویسے استعمال نہیں کیا کہ جیسے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ فرض کیجئے کسی کو 500,000 روپے دیتے ہیں کہ تم اس سے کاروبار کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ منافع میں اس صورت میں ہے کہ جب وہ 500,000 ہو، 6,00,000, 8,00,000, 10,00,000 کچھ اوپر اس کے اوپر کمائے تو وہ منافع کما رہا ہے۔ اگر 500,000 ہی کے اوپر ہے تو بہرحال وہ بریک ایون کے اوپر ہے، نہ اس نے نفع کمایا نہ نقصان، لیکن بہرحال جو اکنامکس کے ٹرمز کے اندر کہا جاتا ہے کہ اپارچونیٹی کاسٹ تو ہے، وقت تو اس کا بھی لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے کہ جو 500,000 تھے وہ 500,000 بھی نہ رہے بلکہ اس سے بھی نیچے معاملہ چلا گیا۔ اب یہاں پر جس چیز کو کیپٹل کے طور پر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یعنی تمہارے آمنے سامنے آگے پیچھے تم افراد کو دیکھ رہے ہو کہ جو اپنے وقت کو صحیح یوز نہیں کرتے۔ ماضی کی کتنی قومیں ہیں کہ جن کا تذکرہ ہمارے سامنے خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کیا، فرعون کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ، قوم سمود کا معاملہ، یہ سب کیا تھے؟ یہ سب وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کو اور اپنے زمانے کو ضائع کیا اور اس کے نتیجے میں خسارہ اٹھانے والے قرار پائے۔ اور اس آئینے میں اس امت کے انسانوں کو بھی چہرہ دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ زمانہ تو بہرحال گزر رہا ہے، وہ ٹھہرے گا نہیں۔ جو پروردگار عالم نے کائنات کے لیے ٹائم پیریڈ رکھا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو اس نے پورا کرنا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر جتنا جس کا حصہ ہے، جتنے انسان آ رہے ہیں، وہ اپنا اپنا وقت پورا کر رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اس کیپٹل کو پوری طریقے سے کیپٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو کیا سارے ہی خسارے میں ہیں؟ نہیں، یہ الا کہہ کر استثناء کیا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ خسارے سے باہر ہیں، انہوں نے منافع کمایا ہے، یہ منافع ظاہر قیامت کے لیے کمایا ہے، مگر اس دنیا کے اندر انہیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر ان کا منافع ریفلیکٹ ہو جاتا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اب دنیا کے اندر کیا کرنا تھا وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد انسان خسارے سے باہر آ جائے۔ وہ چار چیزیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی ان حقیقتوں کو جو خاص غیب سے متعلق ہیں ان کو انہوں نے قبول کر لیا۔ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اور بہت ساری چیزیں، فرشتوں کے اوپر ایمان وغیرہ، وہ تمام تر معاملات کے جو غیب سے متعلق ہیں اور جن کے اوپر انسان کو یقین حاصل کرنا ہے اس دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے پھر یہاں پر وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے کہ اب جس ذات کو مان لیا ہے اب اس کی بات کو بھی مانو۔ جب وہ اس کی بات کو مانے گا تو کیا کرے گا؟ وہ عمل الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہوگا، اعمال صالحہ بھی انجام دینے ہوں گے۔ اعمال کافی نہیں ہوں گے، ایمان بھی ضروری ہوگا۔ اب ان دونوں کو اگر اس نے انجام دے لیا تو انفرادی طور پر تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بیٹر پوزیشن کے اندر لے آیا، مگر یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے کاندھوں پر آتی ہے، تو اس کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ وہ حق کی وصیت کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں، دوسروں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو حق بھی سمجھانے والے ہیں، وہ تواصو بالصبر، اور صبر بھی ایک دوسرے کو سمجھانے والے ہیں، اس کی نصیحت کرنے والے ہیں، تلقین کرنے والے ہیں، اس کے اوپر اصرار کرنے والے ہیں کہ حق کو اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو ہوا کیا کہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو عمل الصالحات کے اندر یہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں جو نمبر 3 اور نمبر 4 کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل ہی ہے نا کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو حق بتایا جا رہا ہے، یہ عمل ہی ہے کہ جس کے اندر دوسروں کو صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے، مگر ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انسان فقط اپنی اصلاح کے اوپر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ ہاں، ڈیفینیٹلی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، وہ اپنے گھر سے شروع کرے۔ اسی لیے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم کے اندر کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مگر پھر اپنے دائرے کو ایکسپینڈ کرو کتنا، جتنی تمہارے اندر توانائی ہے۔ یہ پھر ہم دوسری جگہ پر پڑھ چکے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو خدا اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، پہلے تو وہ خود سمجھے، اپنی اصلاح کرے، اعمال انجام دے، اور پھر اس کے بعد جتنا حق اس نے سمجھا ہے، یعنی حق کے بارے میں علامہ سید علی نقی صاحب کی یہ تعبیر بہت عمدہ ہے کہ وہی ایمان کہ جو اس نے اختیار کیا ہے، جب وہ اس سے ہو کر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے تو پھر یہ تواصو بالحق بنتا ہے، یعنی وہ حق ایمان کی جو دعوت ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ وہ تواصو بالصبر، یہ صبر کے اندر وہی تمام تر چیزیں آ گئیں، یعنی اعمال صالحہ۔ لفظ صبر جو ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ بدقسمتی سے عام طور پر صبر کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ حربوں کو برداشت کرتے رہنا اور کچھ نہ کرنا، یہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں فرائض کی پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے، یعنی اس راستے پر ثابت قدم رہنا جس پر اسے چلنا چاہیے، چاہے کتنی ہی ناگواریاں سامنے آ جائیں۔ اس لیے علماء نے صبر کی دو قسمیں کی ہیں، ایک محبوب باتوں کے اوپر جو انسان کو بہت پسند ہیں ان پر صبر کرنا، یعنی ان کے چھوٹنے پر۔ اب ایک انسان ہے، وہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بستر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بستر چھوڑنا اس کو نیند آ رہی ہے اور نیند کے اندر اسے مزہ آ رہا ہے، مگر وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، یہ صبر ہے۔ اس چیز کو وہ کیوں ترک کر رہا ہے؟ خدا کی خاطر۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو اسے ناپسند ہیں، مگر ناپسند ہونے کے باوجود خدا کی خاطر وہ ان کو قبول کر رہا ہے، یہ بھی صبر ہے، یعنی وہ ثبات قدم کے ساتھ۔ مثلا وہ روزے میں بھوک کو قبول کر رہا ہے، بھوک اسے ویسے پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ خدا کی خاطر اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو تمام تر چیزیں اس ایک لفظ صبر کے اندر آ گئی، جتنے بھی اعمال کے شعبے ہیں وہ سب کے سب مل کر عمل صالح بن جاتے ہیں، اور اسی کا پیغام جب دوسروں کو دیا جاتا ہے تو وہ تواصو بالصبر کہلاتا ہے۔ یہ ہو گئی تین آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے بہت کمپریہنسولی پورے اسلام کا منشور سمجھا دیا گیا، کہ ہیڈ لائنز کی حد تک یہاں پر وہ بات واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورہ ہومزہ، سورہ نمبر 104۔ مختصر سورہ ہے مگر اس کی 9 آیتیں ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک برائی اور اخلاقی برائی کہ جو عملی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کو پروردگار عالم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس سے روکا ہے، اور وہ ہے ہومزہ، اور اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہے لومزہ، کیونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد پہلی آیت کے اندر ہی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا اس سورے کا نام پڑ گیا سورۃ الہومزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ویل لکل ہومزۃ لومزہ، ویل ہے، تباہی بربادی ہے ہر اس کے لیے کہ جو تان و تشنی کرنے والا ہے اور لوگوں کی برائیوں کو اچھالنے والا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ اخلاقی اندر گراوٹ ہے، یہ خوب سے باطن ہے، یہ اندر کی ایک بری صفت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے کہ تانے دینا اور دوسروں کی برائیوں کو اچھالنا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ اس کا طریقہ کار بن جاتا ہے۔ کیا ہومزہ اور لومزہ یہ ایک ہی مطلب کو بتاتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی فرق بھی ہے؟ تو بعض علماء نے ان کے فرق کو بھی بتایا کہ ہومزہ کا مطلب ہے سامنے اس کام کو انجام دینا، اور لومزہ کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے اس کام کو انجام دینا۔ اب اس کے اندر تانا دینا، اشاروں سے کسی کو ذلیل کرنا، کنایوں سے ذلیل کرنا، بھووں اور آنکھوں کے اشاروں سے توہین اور تذلیل کرنا، یا پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کو اچھالنا، اور پھر اس کے بعد مثلا کچھ ایسے نام رکھ دینا کہ جو شہرت عام حاصل کر کے اس شخص کی مستقل توہین اور تذلیل کی صورت اختیار کرتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے ان کے لیے تو تباہی ہے، ان کی اور صفت بھی ہے، الذی جمع مالاً وعددہ۔ یہ ہومزہ لومزہ کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا تان و طنز کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں کو زخمی کرنے کا معاملہ غربا کے ساتھ زیادہ ہو، اگرچہ یہ غربا کے اندر محدود ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن غربا کے ساتھ زیادہ ہونے کا ایک قرینہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے مال کے حوالے سے خاص طور پر ان کے ایٹیچیوڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے، کہ الذی جمع مالاً وعددہ، یہ وہ ہیں کہ جو بس مال جمع کرتے رہیں، وعددہ، اور اسی کو گنتے رہتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اسے حیات جاوید دے دے گا، یعنی اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ پھر ایک مرتبہ ڈھانٹ ہے پروردگار کی طرف سے۔ لیم بزن فی الحتمہ، اس کو ڈالا جائے گا حتمہ میں، وما ادراک مل حتمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہوتما کیا ہے؟ اب لفظ ہوتما کو آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ جگہ کہ جہاں پر چورا چورا کر دیا جائے، کرش کر دیا جائے، یعنی جو جہاں پہ کرشنگ ایک پلانٹ لگا ہو کہ جو بالکل اسے چورا چورا کر دے، لفظ کی حد تک یہ. تو پروردگار نے فرمایا کہ لجم بزن نفل ہوتما، کہ اسے تو ڈالا جائے گا ہوتما کے اندر، یعنی اس ہو مزہ کرنے والے کو، لو مزہ کرنے والے کو، اور جو مال کو جمع کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے، اور اس کا یہ گمان باطل اور اس کا یہ خیال باطل کہ یہ مال اسے حیات جاوید دے دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، ہرگز نہیں، کل غلط. لیم بزن فل ہوتما، اسے ہوتما میں ڈالا جائے گا جہاں پر اسے چورا چورا کر دیا جائے گا. وما ادراک مل ہوتما، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ المقدہ. اب اس کی کچھ تشریح ہے کہ یہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ جس طریقے سے انسانوں کی دنیا کے اندر بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے ویسی آگ ہے، نہیں، یہ آخرت کی آگ ہے، یہ پروردگار عالم نے بھڑکائی ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. نار اللہ المقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ پہنچ جائے گی دلوں تک، یعنی انسان کو بالکل جلا کر خاک کر دے گی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جلائے گی، جلانے کے بعد اذیت دے گی، مگر انسان مرے گا بھی تو نہیں. خاک کر دے گی کا تو مطلب یہ نکلے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، نہیں، ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ جلیں گے اور جلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور اسی طریقے سے یہ جلتے رہیں گے. انہا علیہم مؤصدہ، یہ چاروں طرف سے ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. یعنی ڈھانک کر بند کر دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو پوری طریقے سے کور کر دیا گیا، اور کس طرح سے کور کر دیا گیا؟ فی امد ممددہ، ان ستونوں میں کہ جو لمبے لمبے ہیں. جس طرح سے آپ جملہ ایک سنتے ہیں کہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، تو گویا ان کو ستونوں کے اندر چنوا دیا گیا کہ جس کے اندر وہ کرشنگ پورا پلانٹ لگا ہوا ہے کہ جو ان کو چورا چورا کرنے والا ہے، آگ ہے کہ جو ان کے اوپر مسلط ہے، اور ایسی آگ ہے کہ جس سے کہیں باہر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دروازہ تو دور کی بات، روزن بھی نہیں ہے، کوئی روشن دان بھی نہیں ہے. فی امد ممددہ، یہ آیت نمبر 9 پر یہ سورہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورہ فیل، سورہ نمبر 105. فیل اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں اصحاب الفیل کا ذکر آیا ہے، فیل یعنی ہاتھی. کل 5 آیتیں ہیں اس کی، اور یہ بھی مکی سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. الم ترا کئی فا فا علا رب کا بے اصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یج القی دہم فی تذلیل، کہ کیا ان کی ترکیب کو اس نے بیکار نہیں کر دیا، ان کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا جو وہ لوگ پلان کر رہے تھے؟ وہ ارسلہ علیہم طیرن ابابیل، اب وہ کیسے ان کے مکر کو توڑا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے بھیجے پرندے غول پر غول، یعنی گروپس کی صورت میں وہ پرندے نمایاں ہوئے. ترمیہم بے حجارت من سجیل، جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، کنکر، وہ ان کے اوپر برسا رہے تھے. فجعلہم کاصف مأکول، تو ان کو خدا نے ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی کچھ بھی نہیں، دیور نو بڑی نتھنگ، کچھ بھی نہیں، انہیں کل عدم قرار دے دیا، انہیں بالکل ہی معدوم کر دیا. یہ واقعہ جس سال پیش آیا اس سال کا نام پڑ گیا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والا سال. اور آپ جانتے ہیں کہ سن ایک عام الفیل وہ سن ہے کہ سال ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. لہذا جو مکے والے ہیں، جو مشرکین مکہ، وہ اس واقعے سے اچھی طریقے سے واقف تھے. ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے خانہ خدا کی حفاظت فرمائی تھی. حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بت بھی موجود تھے، مگر خانہ کعبہ کی اپنی حرمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا ایک اہتمام اور احترام کیا تھا. اس طریقے سے حجت تمام کرنا مقصود ہوتا ہے. اب جو اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سب کے ذہن میں تقریباً تو ہے، مگر میں پھر بھی اشارہ کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہا، کہ جو وہاں سے آیا تھا. ایکچولی اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا، ایک بہت بڑا کلیسا، ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو وہ مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے جو حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو حاصل ہوتی ہے. مگر تمام تر کوششوں کے باوجود جب اس طرح سے وہ مرکزیت اس کلیسا کو، اس چرچ کو حاصل نہیں ہو پائی، تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر، جس کے اندر درجن بھر تقریباً ہاتھی موجود تھے، ان سب کو وہ لے کر آیا تاکہ حملہ کرے. راستے میں وہ لوٹ مار بھی کرتا جا رہا تھا، اور اس میں اس نے بہت سے افراد کے، اونٹ ہیں، مختلف مویشی ہیں، ان کو بھی قبضے میں لے لیا. جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بھی بعض اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے. جناب عبد المطلب علیہ السلام ان کی ایک شخصیت تھی اور وہ دین ابراہیمی پر باقی تھے اور ان کی جملے بھی بتاتے ہیں. تو انہوں نے جا کر ابرحہ سے ملاقات کی. اچھا مادی اعتبار سے کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ابرحہ کے لشکر سے مقابلہ کیا جا سکے. جناب عبد المطلب جب نیگوسیشنز کے لیے گئے ہیں مذاکرات کے لیے تو ابرحہ نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ کیسے آنا ہوا. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ کچھ تمہارے قبضے میں, دیکھیں یہ بات کرنے کا بھی طریقہ, میرے اونٹ کچھ تمہارے قبضے میں ہیں, میں تو ان کے لیے بات کرنے آیا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور میرے قبضے میں دے دیا جائے. تو کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ شاید آپ خانہ کعبہ کے حوالے سے کوئی گزارش کریں گے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں اور للبیت ربن, اور جو خانہ کعبہ ہے اس کا بھی ایک رب ہے, اس کا بھی ایک پالنے والا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ حضرت عبد المطلب انالائز کر چکے تھے کہ مادی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں, تو ہم دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور اس کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ براہ راست خدا سے جھگڑا ہو رہا ہے, یہ احساس اسے دلایا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ نہیں مانا اور بالآخر وہ مکہ میں انٹر ہوا, یعنی جہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس سے وہ انٹر ہوا. اور مکہ کے اندر جب وہ داخل ہو رہا تھا تو پہلے تو یہ ہوا کہ جو اس کے ہاتھی ہیں انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. خاص طور پہ جو بڑا ہاتھی اس کا تھا, اس کا نام بھی آیا ہے محمود نام تھا اس کا, کہ وہ ہاتھی جو ہے وہ ایک دم بیٹھ گیا اور پیچھے مڑ کر تو وہ دوڑنے لگتا, مگر جب آگے کی طرف منہ کر کے اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ پھر بیٹھ جاتا. اور پھر اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ عجیب کچھ پرندے ہیں کہ جن کے جھنڈ کے جھنڈ چونچوں اور پنجوں میں سخت قسم کے مٹی کے پتھر لیے ہوئے وہ آگے ہیں, اور ان انگریزوں کی انہوں نے بارش کر دی جس سے اس کی فوج کے جسم گلنے لگے, سڑنے لگے اور بہت سے فوجی وہیں پر ہلاک ہو گئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے میں جا بجا مر کر گرتے رہے, اور خود ابرحہ بھی اسی طرح سے بھاگتے ہوئے ہلاک ہو گیا. تو یہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جب اس کو ریکال کروایا ہے, یہ بتایا ہے کہ دیکھو کیا ایسا نہیں ہوا تھا, تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا ان کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا, اور کیا ان کے اوپر پرندے نہیں بھیجے جو غول کے غول آئے, اور انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا, وہ پتھر برسائے. اب آپ نوٹ کیجئے, وہ لشکر ہے جرار مگر پروردگار عالم پرندے بھیج رہا ہے اور وہ سنگریزے برسا رہے ہیں, کنکر برسا رہے ہیں. یعنی پروردگار عالم جب جس سے جس طریقے سے چاہے, وقت پورا اگر ہو گیا اور پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ اس موقع پر اسے نشان عبرت بنا دیا جائے, تو پھر وہ نشان عبرت بن جائے گا اور چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو جائے گا. اس آئینے میں ایک مرتبہ پھر مشرقین مکہ کو ان کا چہرہ دکھایا گیا کہ وہ خدا جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے, ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا سکتا ہے. تم بھی یہ مہلت غنیمت ہے, اس آخری رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور پروردگار عالم کی عبادت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ, کہ جو پھر سورہ قریش کے اندر بات بیان کی گئی. پھر یاد کر لیجئے اس بات کو کہ سورہ فیل اور سورہ قریش مضمون کے اعتبار سے متحد ہیں, اور ان دونوں کا مضمون اتنا متحد ہے کہ بہت سے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ جب واجب نمازوں کے اندر انہیں پڑھا جائے گا تو ایک سورہ پر اکتفا نہیں کیا جائے گا, سورہ فیل اگر پڑھا جائے گا تو سورہ قریش بھی ساتھ ساتھ پڑھا جائے گا. نافلہ میں البتہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, نافلہ کے اندر ویسے بھی جو مستحب نمازیں ہیں ان میں دوسرا سورہ نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال سورہ قریش پر انشاءاللہ کل بات ہوگی, یہاں پر سورہ فیل پر ہماری بات مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین, اما بعد, آج تین سوروں پر ہمیں گفتگو کرنی ہے, سورہ قریش, سورہ ماعون اور سورہ کوثر. پہلے سورہ قریش, جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 106 ہے, چار آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے اور یہ بھی مکی سورہ ہے, اور اس کا مضمون گزشتہ سورہ سورہ فیل کے ساتھ اتنا متحد ہے کہ میں پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ نماز میں اگر سورہ فیل کو پڑھا جائے تو سورہ قریش کو بھی پڑھنا ضروری ہے. یعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں فقہی مسئلے کے اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فقہ جعفری کے اندر یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ ایک پورا سورہ پڑھا جائے, لیکن اگر سورہ فیل کو کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر سورہ قریش کو بھی اسے پڑھنا پڑے گا, تب اسے وہاں پر ایک شمار کیا جائے گا. اب ذرا سے اس کے مضمون کو پیچھے کے سورہ فیل کے مضمون کے ساتھ ملا کر دیکھ لیجئے. وہاں پر پروردگار عالم نے ہاتھیوں والوں کا تذکرہ کیا تھا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے رب نے، تم نے دیکھا کیا، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کے مکر کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ اور پھر یہ بات آگے بڑھی اور ان کنکلوڈ ہوئی کہ کا اسف معقول، کہ خدا نے ان کو بنا دیا چبائے ہوئے بھوسے کے مانند۔ اب یہاں پر گویا بسم اللہ کے فوراً بعد کہ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے اس کو لنک کیا گیا ہے کہ لئیلاف قریش، کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ وہ جو خدا نے کہا کہ جعلہم کعصف معقول، کہ ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا، یہ کس لیے کیا گیا؟ لئیلاف قریش، یہ قریش کی انس و محبت کے لیے، کہ ان کے دل مائل رہیں، مانوس رہیں۔ اچھا، کس سے مانوس رہیں، کس سے مائل رہیں؟ ایک تو یہی کہ جو ان کا طریقہ کار تھا، روزگار تھا ان کا، وہ تجارت تھا، تو اس سے ان کی انسیت باقی رہے۔ اسی کو آگے کہا جا رہا ہے کہ ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، کہ جو ان کی انسیت ہے ان سفروں سے، کہ جو وہ سردی میں کرتے ہیں اور گرمی میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، جب گرمی کا موسم آتا تو شمال کی طرف سفر کرتے شام کی جانب، اور جب سردی کا موسم آتا تو پھر وہ جنوب کی طرف سفر کرتے یمن کی جانب۔ تو یہ ان کا ٹریڈ روٹ تھا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ جو قریش ہیں ان کے لیے ایک انسیت ہے اس سفر سے، جو جاڑے میں وہ کرتے ہیں اور جو گرمی میں وہ کرتے ہیں، تو ان کا راستہ کھلا رہے، یہ ان کا جو روزگار ہے وہ بنا رہے، وہ چلا رہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی کی گئی کہ اس سرزمین کے ساتھ بھی جو انسیت ان کی ہے وہ باقی رہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسم جو وہاں کا تھا وہ تو بڑا سخت تھا۔ ایک ایسی وادی کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر میں بوادن غیر ذی زرعین، کہ جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے، تو ایگریکلچر تو ہے نہیں وہاں پر، زراعت تو ہے نہیں، تو وہاں کے افراد کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو اگر موقع ملے گا تو وہ کسی ایسی جگہ پر شفٹ ہونے کا سوچیں گے کہ جہاں پر ان کے لیے روزگار کے بہتر ذرائع موجود ہوں۔ تو پروردگار عالم نے ان کے لیے یہ اہتمام کیا کہ وہ اس سرزمین سے اپنی انسیت کو باقی رکھیں، اس پر رہیں، اس کو چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں کرنا چاہیے وہ بھی کریں۔ یعنی یہ پروردگار عالم نے جو پورا اہتمام کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ بت پرستی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جو قریش کا سب سے بڑا جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ شرک کر رہے تھے، حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم کی دعوت توحید پر انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم نے یہ اعزاز ہمارے ہی قبیلے کی ایک فرد کو عطا کیا کہ اسے خدا نے سید المرسلین قرار دیا۔ وہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ کچھ افراد کے جو پہلے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مسلک اور ہم خیال تھے اور توحید کی طرف تمایل رکھتے تھے اور دین ابراہیمی پر باقی تھے، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی کال پر لبیک کہا، دعوت کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا، مگر قریش کے بہت بڑے گروہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور آگے چل کر وہ سورہ بھی آنے والا ہے کہ جس کے اندر ابو لہب کا تذکرہ آئے گا، تو وہ بھی قریشی سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے وہ سب کے سب قریشی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب پروردگار عالم گویا جو سورہ فیل کے اندر پروردگار عالم نے متوجہ کیا ان کو کہ دیکھو خداوند متعال نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا کہ اگر یمن سے وہ ابرہہ آیا ہے اور اس سرزمین پر موجود خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو خانہ کعبہ کا مٹنا وہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دوسرے جو ریپرکشنز ہوتے اس میں سے ایک یہ تھا کہ تمہارے لیے جو تجارت کی تمہارا جو روٹ بنتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا، جیسے کہ وہ یمن سے آیا تھا۔ اسی طریقے سے تمہارا احترام کہ تم حرم کی سرزمین سے وابستہ ہو وہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ تو پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو پروٹیکٹ کیا اور تمہیں خوف سے نجات دی، تمہیں امن و امان دیا، تمہاری وہ احترام والی جو بات تھی وہ باقی رہی، اور تمہارا جو روزگار تھا جس سے تم اپنے بھوک کے مٹانے کا انتظام کرتے تھے، اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتے تھے، وہ بھی تمہارا باقی رہا۔ اب اس کانٹیکس کے اندر اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے۔ لے ایلاف قریش، ایلاف قریش کے لیے، یعنی وہ سارا کام جو پیچھے بیان کیا گیا کہ جو ابرہا کے لشکر کے ساتھ ہوا، ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا گیا، وہ قریش کی انسیت کے لیے تھا، اس سرزمین سے ان کی انسیت باقی رہے، اور دوسری چیز ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، جو وہ جھاڑے اور گرمی والے سفروں میں اپنے سفر سے مانوس ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ وہ مینٹین رہے۔ فلیعبدوا رب ہذا البیت، تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عبادت کریں اس بیت کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی وہ عبادت کریں، یعنی خدا کو وہ خالق تو مانتے تھے، اللہ کو وہ خالق تو مانتے تھے، مگر ہم جانتے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں آ کر وہ شرک کرتے تھے، وہ بتوں کو پروردگار عالم کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دیتے تھے، یہ چیز قابل قبول نہیں تھی، وہ تو لا الہ الا اللہ والی بات ہے یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کو چاہیے کہ پھر عبادت بھی اسی رب کی کریں کہ جو اس بیت کا بھی رب ہے، الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، وہی رب کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، سحری عطا کی، پیٹ بھرنے کا سامان دیا، و آمنہم من خوف، اور انہیں خوف اور دہشت کے بجائے امن اور عافیت عطا کی۔ یہاں پر آ کر وہ ابرہہ والے مضمون کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ماعون آیا ہے، لہٰذا اس نسبت سے اس سورے کا نام پڑ گیا سورۃ الماعون، مکی سورہ ہے اور 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے کچھ منفی اوصاف کہ جو نہیں ہونے چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن جو ہونے والا ہے حساب کتاب اس کو جھٹلاتا ہے، جزا کو اور سزا کو جھٹلاتا ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہی وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اچھا، اب یہاں پر جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، یہ ٹون اور یہ انداز اور یہ آیتوں کی پلیسمنٹ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک انسان اس کے ذہن کے اندر کاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ کوئی جزا اور سزا ہے، کوئی حساب کتاب ہے، تو اس کی بلا سے پھر اگر کوئی یتیم آتا ہے اور وہ اس کو دھکے دے کر باہر نکال دے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک تو ہے، کوئی حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، یعنی یا تو انسان کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہو جائے کہ حساب کتاب نہ بھی ہو تب بھی وہ پروردگار عالم کے حکم کے آگے سرنڈر کر دے، تو اس کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کو مانے، چاہے حساب کتاب نہ بھی ہونے والا ہو تو بھی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، انسان قطع نظر ان تمام باتوں سے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے ہوئے بھی کچھ بنیادی اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسے بھی کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ایک شخص ہے، نہ اس کے اندر اتنی اخلاقی بلندی ہے، نہ ہی وہ پروردگار عالم کے کانسیپٹ کو، توحید کو اس طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے بیٹھا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسے تو حساب کتاب کا یقین ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، کوئی دوسری دنیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی اس عیاشی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ کیوں بننے دے، چاہے امداد کے نام پر، چاہے مروت کے نام پر، تو اس کا پھر آخری جو مرحلہ ہو سکتا ہے وہ اس حد تک اخلاقی گراوٹ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر یتیم کو جھڑکنا اور دھکا دینا اس کے اندر اسے کسی قسم کی ملامت کا احساس نہیں ہوتا، اس کا ضمیر بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا سیلف کانشیس گلٹی فیل نہیں کرتا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں، کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ یکذب بالدین، کہ جو جزا اور سزا کی تکذیب کرتا ہے، فذلک الذی، یہی وہ ہے کہ یدعو الیتیم، جو دھکا دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی ایک تو خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو کنوینس بھی نہیں کرتا، خود بھی کنجوس ہے اور دوسروں کو بھی بخل ہی کی تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی سخی ہے اور وہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فویل للمصلین، تو وائے ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ کہ جو اپنی نماز میں بے اعتنائی برتتے ہیں، یعنی نماز میں بے اعتنائی برتنے کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی واجب فریضہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، بلکہ ان کا پرپس کیا ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ الذین ہم یراؤن، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک معاشرے کے اندر اگر یہ اسٹیبلش نارم بن چکا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے والے کو ایک احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو بس وہ ایک احترام دنیا داری جو ہے اس کے لیے اس طرح سے عبادت کرنے والوں کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا اصل نماز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یمنعون الماعون، اور وہ معاون دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ معاون کا مطلب ہے ذرا سی امداد، جو بالکل معمولی سا ایک تعاون ہوتا ہے، اس سے بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر بعض روایات کے اندر یہ آیا کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دے دیا کرتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں نمک نہیں ہے اور وہ پڑوس سے جا کر مانگ لے، تو ایک مروت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ تعاون کرنے سے منع نہیں کرتا۔ یا مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ کسی کو چولہا جلانا ہے اور اس کے پاس ماچس نہیں ہے، تو باہر بجائے اس کے کہ دکان پر وہ جائے، پڑوس میں اس نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے پاس ماچس ہے تو ذرا مجھے دیجیے، اور اس وقت اس کو وہ ماچس دے دی گئی اور اس نے استعمال کر لیے۔ یا اسی طرح سے مثلاً اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہے اور اس کو کچھ برتن کی ضرورت ہے، تو اب ایک بڑی دعوت کے لیے کہاں وہ برتن خریدنے کے لیے جائے، ایک دفعہ کا یوز ہے۔ تو اگر مثلاً دوسرے گھر کے اندر جو پڑوسی کے اندر ہے اگر چند برتن اس کو مل جائے، تو اس وقت اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور بعد میں یہ اس کو لوٹا دے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ بعد میں کبھی اس کو ضرورت پیش آئی تو یہ اس کو اپنے برتن دے دے گا، تو اس طریقے سے کام چلے اور دونوں کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی جو امداد باہمی جو عام طور پر معاشروں کے اندر رائج ہوتی ہے، اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ ایک سوال تو فوراً ذہن میں آتا ہے، اور یہی سوال چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا بھی گیا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے ہمسائے ہماری دی ہوئی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں، تو کیا پھر بھی نہ دینا گناہ ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ اس صورت میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی پھر اگر تم نہ بھی دو تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو لا ابالی پن ہو گیا، یعنی لاپرواہی ہے۔ بات تو اس کیس کی ہو رہی تھی کہ جس کے اندر ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے اور یہ باہمی ایک محبت کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ غور فرمائیے تو اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے جن منفی اوصاف کو بیان کیا، اس کو ذرا لسٹ کر لیجئے۔ تکذیب یوم قیامت، حساب کتاب کے دن کی تکذیب جھٹلانا، یتیم کو دھکے دینا، یہ دوسری منفی صفت ہے۔ تیسری منفی صفت ہے کہ یہ یتیم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہاں تک جو پروردگار عالم نے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ ایک سیٹ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرتا ہے مصلین کا تذکرہ، ایسے نماز پڑھنے والے کہ جو اپنی نماز کے اندر بے اعتنائی برتتے ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو باہمی منیمم جو امداد ہو سکتی ہے اس سے بھی ایک دوسرے کو منع کر دیتے ہیں، خاص طور پر پڑوس کے کانٹیکسٹ میں۔ ایک تو بات یہ بیان کی گئی کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اوصاف ایک ہی سیٹ میں ہوں، یعنی یہ تمام تر اوصاف ایک ہی لائن میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک یہ کہ نہیں، یہ دو طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے صریح کافر ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جو بیان کیا ویل للمصلین، یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، ظاہر ہے کہ جو قیامت ہی کا انکار کر رہا ہے پھر وہ نماز کیوں پڑھنے لگا۔ تو یہاں پر پھر کہا گیا کہ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے جو تھا وہ کافروں کا تذکرہ تھا اور یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی اہمیت ہوگی۔ بظاہر یہ مدنی ہونے کی طرف اس کے دلالت بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء اس سورے کے مدنی ہونے کے بھی قائل ہیں کہ ایسا معاملہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر مدنی زندگی کے اندر زیادہ تھا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے گویا دوسرا منافقین کا ایک گروپ بیان کیا ہے کہ یہ اپنی نماز کے بارے میں بے اعتنائی برتتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی کہی گئی کہ جو اول وقت نماز کا ہے اسے خواہ مخواہ ایک روٹین بنا لیا جائے کہ ہمیشہ اس کو ڈیلے کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی، تو وہ بھی اس کا ایک مصداق بنتا ہے۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 7 کے اوپر سورہ ماعون کا اختتام۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ بسم اللہ کے فوراً بعد چونکہ کوثر کا تذکرہ ہے، لہذا اس سورہ کا نام یہ پڑا، اور اس کے مفہوم کو ذہن میں سبھی کے ہوگا۔ ظاہر سورہ کوثر بہت مشہور سورہ ہے، مگر اس سورے کو سورہ کوثر کہنے کی جو وجہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور اس کا شان نزول ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویز اوور آل جو اولاد ہے ان کی، وہ دو بیویوں سے چلی ہے، ایک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ اور ایک جناب ماریہ قبطیہ۔ اب ظاہر ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ تو بہت بعد میں مدنی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے بھی آخری حصے میں جناب ماریہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم کے حبالۂ عقد میں آئی تھیں، اور پھر ان سے پروردگار عالم نے ان کو فرزند دیا جناب ابراہیم، اور ان کا بھی پھر انتقال بچپن ہی کے اندر ہو گیا۔ مگر وہ اس سورے کے ساتھ ریلیونس نہیں ہے، اس سورہ کے ساتھ جو ریلیونس ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے حاصل ہونے والے دو بیٹوں کا ہے معاملہ. ایک تھے قاسم اور ایک طاہر تھے جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے, اور ان کا بھی انتقال بچپن ہی کے اندر ہو گیا. تو جتنے بھی فرزندان تھے پیغمبر اکرم کے ان کا انتقال ہو گیا, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے لیے وہ لوگ کہنے لگے پیغمبر اکرم کو کہ یہ ابتر ہے. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا, دم بریدہ. اور یہ توہین کے انداز میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہیں خود بھی ختم ہو جائیں گے معاذ اللہ, اور اس کے بعد ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, تو ان کا پروگرام آگے چلائے گا کون. تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جو پروگرام ہے پیغمبر اکرم کو صحیح معنوں میں اسے کیری فارورڈ جو کرے گا وہ ان کی نسل ہی میں سے ہوگا. تو وہ بار بار پیغمبر اکرم کو اس طریقے سے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ تو ابتر ہے, یہ تو ابتر ہے, یہ تو ابتر ہے. پروردگار عالم نے اس کا جواب اس سورے کے اندر دیا ہے, اور یہ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. انا آتینا کل کوثر, یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب اس کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ اعتراض ان کا کیا تھا, ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ابتر ہے. اس کا جواب پروردگار عالم جب یہاں پر دے رہا ہے تو کوثر کی دیگر تمام مصادیق جتنے بھی ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں, اور جو سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر اس انداز سے کوثر کہا کہ جس کی وجہ سے وہ تہمت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تو ابتر ہیں اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اسی وجہ سے جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کا اہم ترین مصداق ہیں, بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اولین مصداق ہیں, اس لیے کہ یہ بی بی وہ ہیں کہ بیٹی ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو آگے بڑھایا, اور اس شان سے آگے بڑھایا کہ جب مباہلا کا میدان ہے تو وہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ ابنا انا و ابنا اکم کا جو مصداق تھے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے, کہ حسن اور حسین کو ابنا انا کہہ کر پروردگار عالم نے گویا انٹروڈیوس کروایا کہ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. تو بیٹے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین. بلکہ بعض محققین کے مطابق تو اس وقت جناب ماریہ سے جناب ابراہیم حیات بھی تھے, مگر اس کے باوجود پروردگار عالم نے حسن اور حسین ہی کو اپنا انا کہا. تو اس لیے کہ نبوت کے فرزند ہونے کے اعتبار سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا امتیاز سب کے لیے واضح ہونا چاہیے. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حبیب گویا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں تو آپ ملول نہ ہوں, آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں, ہم نے تو آپ کو پہلے ہی فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا. اب اس کو آپ ذرا پیچھے سے ملا لیجئے, جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا سورہ الضحیٰ کے اندر لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ ہم آپ کو انقریب اتنا عطا کریں گے, وہاں پر بھی عین توئیں اور یہ کے ساتھ لَيُعْطِيكَ اعتا آتینا, ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو عطا اس کے اندر ہمیں مشترک نظر آتا ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے. تو وہاں پر بھی پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو وہ میدان قیامت میں جو عطا ہونی ہے شفاعت وہ تو اپنی جگہ پر, مگر جس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے کیا عطا کیا اس کا یہاں پر اعلان ہو رہا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, یعنی فاطمہ زہرا کی صورت میں یہ بیٹی وہ ہے کہ جو کوثر ہے, بظاہر ایک بیٹی ہے مگر اس کے ذریعے سے پروردگار عالم اتنی برکت دینے والا ہے کہ نسل آپ کی قیامت تک باقی رہے گی. اور پھر ارشاد ہوا کہ فصل لے ربک ونہر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں ونہر اور قربانی دیتے رہیں. اچھا, آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے, یہ عمومی طور پر بھی بالکل ٹھیک ہے. مثلا نماز پڑھنا تو دن کے اندر انسان نماز پڑھ ہی رہا ہے, پانچ مرتبہ نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, مگر خاص طور پر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ عید کی نماز اس سے مراد ہے, مگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز کو بھی اس کا ایک مصداق مانا جائے اور عید کی قربانی کو ونہر کا ایک مصداق مانا جائے. یعنی عمومی طور پر قربانی کرتے رہنا اور لوگوں کے لیے غذا کا انتظام کرتے رہنا, یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی ہاشم کا ویسے بھی ایک طریقہ کار تھا. یہاں پر پروردگار عالم نے اس پر اصرار کیا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ اس کے بدلے میں کیا کیجئے, آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے, یہ نماز شکرانہ بھی ہے, نماز پن جگانا بھی ہے اور دیگر نمازیں بھی ہیں, ونہر اور قربانی دیتے رہیے. پھر ونہر کا ایک اور مطلب بھی کیا گیا, اور وہ یہ کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہونا اور اسی طریقے سے رفع یدین کرنا, یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا تکبیر کہتے ہیں وقت, اور اس کے حوالے سے لغت کی بھی بحثیں ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصے کلام یہ کہ جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ تو وہی کہ فصل لے لے رب گا ونہر، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جو مطالب اس کے اندر کہے گئے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے اور قبلے کی طرف رخ کیجیے اور نماز میں اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے موقع پر بلند کرتے رہیے. انا شانیہ کا ہو لبتر، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. یہ وہ جملہ یہاں پر آ بھی گیا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کا پتہ نہیں رہے گا، وہی بے اولاد رہے گا. اور آج واقعاً ایسا ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو نہ ابو لہب کی نسل کا کچھ پتہ ہے، نہ ابو جہل کی نسل کا کچھ پتہ ہے، نہ کسی اور دشمن رسول کی نسل کا کچھ پتہ ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے اور جو ان کی نسل ہے وہ پوری کائنات کے اندر اور پوری دنیا کے اندر موجود نظر آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ طول تاریخ کے اندر کس طرح سے آل محمد کا اور اہل بیت کا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا جنوسائڈ کرنے کی اور نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی. کربلا کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کے جو مظالم ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں، جو تاریخ کے پڑھنے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں. مگر پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا نسل پیغمبر کو باقی رکھنا یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ جس موقع پر یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اس وقت تو یہ دعویٰ تھا، مگر اس دعوے کے ثبوت کے لیے ضروری تھا کہ وقت آگے بڑھے، زمانہ آگے بڑھے، اور پھر کوئی ایسا موقع آئے کہ جب اس بات کو اسس کیا جا سکے. تو قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے لیے جن چیزوں کو پیش کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک سورہ کوثر بھی ہے. یہ وہاں پر اس زمانے کے اندر بھی امپریسو تھا، اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. سورہ کوثر کے بارے میں خاص طور پر ہے کہ مشرکین نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بشر کا کلام تو نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کلام ہے. تو ایک اس کی فصاحت، ایک اس کی بلاغت، اور دوسرا اس کی جو وہ فیکچوئل پوزیشن ہے کہ جو اس کے اندر دعویٰ کیا گیا تھا مرور زمان کے ساتھ، اس کے صحیح ہونے کے شواہد سامنے آتے چلے گئے، خاص طور پر جبکہ دشمنوں کی طرف سے جینوسائڈ کیا گیا. یہاں پر بہت مناسب ہوگا کہ امام فخر الدین رازی کے وہ الفاظ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو انہوں نے تفسیر کبیر میں سورہ کوثر ہی کے ذیل میں بیان فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ فنظر، کہ ذرا دیکھو، کم قتلہ من اہل البیت، کہ اہل البیت میں سے کتنے ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو تو وہ تمہیں ان سے بھری ہوئی نظر آئے گی. ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد، اور بنو امیہ میں سے اس دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا باقی نہیں ہے کہ جو قابل توجہ ہو. ثم منظر، کم کان فیہم من الاکابر من العلماء، پھر اس کے بعد ذرا دیکھو تو اہل بیت اور آل محمد میں سے تمہیں کتنے ایسے نظر آئیں گے جو بہت بڑے بڑے علماء شمار ہوئے. کل باقر والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام والنفس الزکیہ، جیسے کہ باقر، جیسے کہ صادق، جیسے کہ کاظم، جیسے کہ رضا، یہ تو ائمہ اہل بیت میں سے جن کا تذکرہ ہے ان کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا انہوں نے، اور پھر اسی کے اندر انہوں نے نفس زکیہ کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر کہا وہ امثالہم، اور اسی طریقے سے نفس زکیہ اور دیگر امثال انہا، یعنی ان جیسے اور بھی کتنے ہیں کہ جو نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس دنیا میں آئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے اس دنیا میں آئے. تو یہ سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل، اور اسی پر الحمدللہ آج کی یہ گفتگو مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.